الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، دنیا میں دو طرز کی زندگی چل رہی ہے، مشرق مغرب، شمال جنوب، امیر غریب. اگر ان کی زندگیوں کو مختلف خانوں میں تقسیم کیا جائے تو دو خانے بنتے ہیں. ساری دنیا دو خانوں میں زندگی گزار رہی ہے. ایک وہ زندگی ہے جس کی عمارت، ایک زندگی وہ ہے جس کی عمارت، جس کی بنیاد اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے. اور اللہ کے رسول کو ماننے والے میں سب سے بڑا نقشہ صحابہ کی جماعت ہے. ایک زندگی وہ ہے جو اللہ، اللہ کا رسول، صحابہ کی زندگی، جن کی زندگی کی بنیاد ہے، ان کی زندگی کی عمارت اس بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے. ساری دنیا میں دو انداز ہیں زندگی گزارنے کے. یوں تو نام کہتے ہیں یہ مشرقی، یہ مغربی، یہ فلاں تہذیب، یہ فلاں تہذیب، یہ ہندوانہ، یہ عیسائیانہ، یہ فلاں، یہ فلاں. لیکن اگر ان ساری زندگیوں کو دو خانوں میں تقسیم کریں تو زندگی دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، دو خانوں میں تقسیم ہوتی ہے. ایک وہ زندگی ہے جس کی بنیاد اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، صحابہ کی جماعت ہے، یا یوں کہیے کہ جس کی بنیاد قرآن ہے، جس کی بنیاد حدیث ہے، اور قرآن حدیث کی سب سے کامیاب شکل صحابہ کی جماعت ہے. سب سے کامیاب شکل صحابہ کی جماعت ہے. ایک وہ زندگی کا طریقہ ہے جن کی بنیاد میں یہ تین چیزیں آتی ہیں. بہت اہم موضوع ہے یہ. بھائی لائٹوں کو چھوڑ دو، بس بس جتنی آئے گی ٹھیک ہے. میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طرز ہیں، دو قسم کی زندگیاں دنیا میں رائج ہیں. دنیا میں دو طرز کی زندگیاں چل رہی ہیں، دو طرز کی زندگیاں چل رہی ہیں. ایک زندگی وہ ہے جس کی بنیاد اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، صحابہ کی جماعت ہے، یا یوں کہیے کہ جس کی بنیاد قرآن ہے، حدیث ہے، قرآن حدیث پر عمل کرنے کی سب سے کامیاب شکل صحابہ کی زندگی ہے. ان تینوں بنیادوں پر اپنی زندگی کی عمارت کھڑی کی جا رہی. ایک طرز زندگی دنیا میں یہ ہے. دنیا میں دوسری طرز زندگی ہے جس کی یہ بنیاد نہیں ہے، جس کی یہ بنیاد نہیں ہے، اور مختلف بنیادیں ہیں. ان سب کو ایک نام دے دیں تو مادہ پرستی ہی ان کی زندگی کی بنیاد ہے. مادہ پرستی ان کی زندگی کی بنیاد ہے. اس وقت ساری دنیا کی زندگی کے جتنے طرز چل رہے ہیں ان دو خانوں میں تقسیم ہوتے ہیں. ایک وہ خانہ جس کی زندگی کی بنیاد قرآن، حدیث قرآن حدیث کی سب سے کامیاب شکل اپنانے والی زندگی صحابہ کی، اسے دیکھ کر اپنی زندگی کی عمارت کھڑی کرتے ہیں، اسے دیکھ کر اپنی زندگی کی عمارت کھڑے کرتے ہیں۔ زندگی کا دوسرا طرز عمل وہ مادہ پرستی کی زندگی ہے، مادہ پرستی۔ ان کی زندگی کی بنیاد میں قرآن، حدیث، صحابہ کی زندگی، یہ بنیاد نہیں ہے، مادیت، مادہ پرستی، اور مادہ پرستی کی جتنی شکلیں ہیں وہ ان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ پوری دنیا ان دو طرز عمل زندگیوں کے اندر اس وقت گھری ہوئی ہے۔ ایک وہ طرز زندگی جس کی بنیاد نبی کی زندگی، قرآن کی زندگی، صحابہ کی زندگی ہے، ایک یہ زندگی۔ اس زندگی پہ چلنے والے لوگ اپنی عملی کوتاہیوں میں رہتے ہیں اور کمزوریاں ان کے اندر بھی ہوتے ہیں، لیکن بنیاد ٹھیک ہے، انہیں ہمیشہ اپنی کمزوریوں کا احساس رہتا ہے، بلکہ اس بنیاد پر کھڑی کی ہوئی عمارت کتنی بھی خوبصورت بنا لے، ان تین بنیادوں پر عمارت کتنی بھی خوبصورت بنا لے عمل کی، لیکن پھر بھی انہیں ایک احساس رہتا ہے کہ اب تک عمارت شاندار نہیں بنی، میں عرض کر رہا ہوں اس کا سب سے خوبصورت زندگی کا نقشہ صحابہ کا ہے، اس لیے ان کی زندگیوں میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ زندگی کی کسی سطح پہ جا کے مطمئن نہیں ہوئے، بلکہ یہ کہنے لگے ابھی ہماری عمارت میں خوبصورتی کی اور گنجائش ہے، ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کے نبی کی مجلس سے نکلتے ہیں اور آگے جا کر کہنے لگے حضرت صدیق ملتے ہیں، کہنے لگے صدیق حنظلہ منافق ہو گیا، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ یہ زندگی دیکھ رہے تھے محمد الرسول اللہ کی اور نقل اتار رہے تھے محمد الرسول اللہ کی، اور اپنی زندگی میں جب اس کے اندر کمی پاتے تو فوراً احساس ہوتا زندگی میں کمی ہے، کہیں کہیں خامی ہے۔ تو میرے عزیزو، جو اس بنیاد پر زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی کی بنیاد قرآن، حدیث، صحابہ کی زندگی، وہ اپنے عمل کی عمارت کتنی بھی خوبصورت بنا لے، اس کے اندر ایک احساس رہتا ہے کہ ابھی کمزوری باقی ہے، وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے یخافون ربہم یدعون ربہم خوفا وطمعا، سحری میں اٹھتے ہیں رات بھر قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، اور جب سحری کا وقت ختم ہونے لگتا ہے، سویرے ہونے لگتی ہے، صبح صادق ہونے لگتا ہے، تو اب ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خوف اور امید کے ساتھ رب کی رحمت پہ نظر کرتے ہیں تو امید بن جاتی ہے، جھولی بھر جائے گی، اپنی زندگی پہ نظر رکھتے ہیں تو ڈرتے ہیں پتہ نہیں اس دربار کے لائق نیکی ہوئی بھی یا نہیں ہوئی، سبحان اللہ۔ والمستغفرین بالاسحار، سحری کی گھڑیاں ہیں اور اپنے اللہ سے یوں معافیاں مانگ رہے ہیں جیسے رات گناہوں میں گزری ہے، حالانکہ ساری رات عبادت میں گزری ہے، سحری کی گھڑیوں میں پھر اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں، یہ شان ہے، یہ کردار ہے، یہ زندگی کا نقشہ اس جماعت کا ہے جن کی زندگی کی بنیاد قرآن ہے، جن کی زندگی کی بنیاد نبی کی زندگی۔ انہیں ہمیشہ احساس رہتا ہے ابھی عمل کی عمارت میں کچھ بہتری اور آ سکتی ہے۔ ابھی عمل کی عمارت میں کچھ اور بہتری آ سکتی ہے. یہ خوبصورت زندگی ہے, اس کی بنیاد یہ ایک زندگی کا انداز یہ ہے. اور ان کے ہاں میرے عزیزو ہمیشہ عزت کا معیار, کامیابی کا معیار, نجات کا معیار ہمیشہ قرآن حدیث صحابہ کی زندگی ہوتی. یہ ایک زندگی کا انداز ہے دنیا میں, ایک طبقہ ایسا ہے. دوسرا زندگی کا انداز ہے مادہ پرستی, ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی, ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی, وہ بغیر بنیاد کے ہوتے ہیں. ان کی بنیاد مادہ ہوتی ہے, مادیت اور مادی زندگی ان کی زندگی کا سارا محور اور مرکز ہوتا ہے. اس کا سب سے بڑا میدان مغرب ہے, اس کا سب سے بڑا میدان یورپ ہے, مادہ پرستی میں وہ سب سے آگے ہیں. لیکن آج مشرقی ملکوں میں پوری اسلامی دنیا پر, پوری اسلامی دنیا پر ان کے فلسفے منتقل ہو رہے ہیں, مغرب سے آ رہے ہیں, یورپ سے آ رہے ہیں. وہ فلسفے مختلف تعلیم کے نام پر, مختلف علوم کے نام پر, مختلف زندگیوں کی شکل میں وہ علوم اور وہ طرز زندگی اسلامی دنیا میں منتقل ہو رہی ہے, اسلامی دنیا میں منتقل ہو رہی ہے. اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان کہلانے والا جس کی بنیاد زندگی کی قرآن تھی, حدیث تھی, صحابہ تھی, اب اس کی زندگی کا بنیاد بھی مادہ پرستی ہوتی جا رہی ہے, اس کے ہاں بھی مادہ پرستی کی بنیاد بنتی چلی جا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب مادہ پرستی اس کی بنیاد ہے تو اس کے ہاں کے کامیاب لوگوں کے معیار صحابہ نہیں ہے, ان کی نظروں میں کامیاب زندگی نبی کی نہیں ہے, ان کی نظر میں کامیاب زندگی کی رہنمائی اللہ کی طرف سے دی ہوئی نہیں ہے. وہ قرآن پہ نظر نہیں رکھتا, نبی کی زندگی پہ اس کا کوئی معیار نہیں, بلکہ اس کے ہاں یہ ہے کہ جس کے پاس مادیت بہت ہے وہ اس کا آئیڈیل ہے, وہ اس کا قائد ہے. جو جس قدر مادیت کا نعرہ لگاتا ہے, مادہ پرستی کا نعرہ لگتا ہے, وہ اس کی قیادت کرتا ہے, وہ اس کے ہیروز بنتے ہیں, یہ اس کے جھنڈے تلے آ جاتا ہے. اگرچہ اس کی بنیاد میں قرآن نہیں, حدیث نہیں, صحابہ کی زندگی نہیں, لیکن چونکہ اس کا ذہن مادہ پرستی ہے, جو بھی اس مادہ پرستی کا نعرہ لگاتا ہے کہ تجھے مادی زندگی میں اتنی ترقی ملے گی اور تم مادی زندگی میں یوں ترقی کرے گا, وہ اس کا امام ہے, وہ اس کا قائد ہے, وہ اس کا لیڈر ہے, یہ اس کے جماعت کے نیچے ہے, یہ اس کے جھنڈے کے تلے ہے, کیونکہ اس کی نظر میں مادیت بڑی چیز ہے, بنیاد کوئی نہیں, بنیاد کوئی نہیں. تو میرے عزیزو یہ مشرقی ملکوں کے اندر یہ وہ فلسفہ منتقل ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ اسلامی دنیا کے اندر ایک ارتداد ذہنی اور فکری طور پہ آدمی مرتد ہو رہا ہے, کہ پہلے اس کی بنیاد تھی اس قرآن, پہلے اس کی زندگی کی بنیاد تھی حدیث, پہلے اس کی زندگی کی بنیاد تھی صحابہ کی زندگی, اب یہ ذہنی اور فکری مرتد ہو گیا, اب اس کی بنیاد صرف بن گئی فلسفہ کی بنیاد پر مادیت. اب مادیت کی بنیاد پر یہ کامیابی سمجھتا, اس لیے ان بنیادوں کو نہ صرف یہ کہ یہ نظر انداز کرتا ہے, نہ صرف نظر انداز کرتا ہے, بلکہ مادہ پرست شخص بس اوقات ان بنیادوں کے مخالف کھڑا ہوتا, ان بنیادوں کے مخالف کھڑا ہوتا. آج اگر ہم دیکھیں پوری اسلامی دنیا کے اندر, اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ کی قرآن کی زندگی زندہ کر لے معاشرے کے اندر, نبی کی زندگی پوری زندہ کر لے, صحابہ کے طرز کی زندگی زندہ کر لے, تو اسلامی دنیا کے اندر ایک بڑا طبقہ مخالفت میں کھڑا ہو جائے گا. اسلامی دنیا کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ مخالفت پہ کھڑا ہو جائے گا کہ یہ کس زمانے کی باتیں کر رہا. یعنی اس مادہ پرستی نے ایسی ذہن سازی کر لی اور فکری ارتداد اتنا گہرا اثر رکھ رہا ہے, اور فکری طور پہ جو یہ شخص مرتد ہوا ہے اس کے نتائج ایسے گہرے ہو چکے ہیں کہ یہ آج اپنے دل سے نبی کی زندگی کی طرز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس طرز کو ہم نے اپنایا تو زندگی کا پہیہ پیچھے گھومنے لگ جائے گا, ترقی ہم سے کوسوں دور ہو جائے گی, ہم پتھروں کے دور میں پھر چلے جائیں گے, ذلت اور پستی اور ذلت ہماری مقدر بن جائے گی, دنیا میں ہم ایک معزز قوم بن کے نہیں جی سکتے, دنیا میں ایک کامیاب زندگی معاشرہ ہمارا نہیں بن سکتا. یہ اس قدر مادہ پرستی کی ذہن سازی ہوتی ہے کہ وہ ان بنیاد پرستی کا مقابل پہ آ جاتا ہے. بلکہ آپ اس وقت پوری دنیا میں دیکھیں, پوری دنیا میں, تو اس وقت پوری اسلامی دنیا کے اندر باہمی دستہ گریبان نظر آ رہے ہیں, پوری دنیا, شام, مصر, افغانستان, لیبیا, یمن, پوری دنیا میں دیکھیں. یہ اس فلسفے کا نتیجہ ہے جو مغرب اور یورپ سے آیا ہے, جس نے مسلمان قوم کو دو خانوں میں تقسیم کر دیا. ایک خانہ وہ ہے جو آج بھی اسی بنیاد پر قائم ہے کہ کامیابی, کامیابی, عزت, کامیابی, عزت, نجات, ہماری دنیا کے اندر معزز بننے کا راستہ انہی بنیاد پر ہے, قرآن, حدیث, صحابہ کی زندگی. اور ایک طبقہ ایسا آیا ہے جس نے اس فلسفے کا اثر لیا, اس فلسفے کا اثر لیا, مادی ذہنیت سے مادیت سے متاثر ہوا, اس کا یہ ذہن بنا کہ اگر اس طرز پہ زندگی گزارنی ہے تو اپنے ملک کو تباہی میں ڈالنا اور اپنے آپ کو ترقی سے پیچھے رکھنا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے, اور یہ ارتداد ایسا تیزی سے پھیل رہا ہے. خطرہ یہ ہے, خطرہ یہ ہے کہ ایک دن عالم اسلام پہ کہیں ایسا نہ آئے کہ اسلام کی زندگی پورے طرز عملی زندگی سے بالکل نکل جائے. آج تو اسلام کی زندگی ہماری قومی اداروں سے نکلی ہے نا, اسلام کی وہ زندگی جس کی بنیاد قرآن ہے, حدیث ہے, صحابہ ہیں, آج وہ ہمارے قومی اداروں سے نکلی ہے, ایوانوں سے نکلی, پارلیمنٹ سے نکلی, عدالتوں سے نکلی, قومی اداروں سے نکلی. لیکن اگر یہ سیلاب اور طوفان اسی طرز کے ساتھ, تیزی کے ساتھ اسلامی دنیا میں چلتا چلا گیا تو اسلام کی یہ بنیادیں اور اس پر کھڑی یہ عمارت اسلام کی, یہ زندگی کے ہر شعبے سے نکل جائے گی, زندگی کے ہر شعبے سے نکل جائے گی, پھر اسلام کے طرز زندگی کا نام لینا مشکل ہو جائے گا کہ کس دور کی بات کر رہا ہے. جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ذکر فرمایا, فرمان لگے کیف بکم اذا فسق فطیانکم, کیف بکم اذا فسق فطیانکم وطغى نساؤکم, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے, باپ کو دھکا دیں گے, ماں کی نافرمانی کریں گے, ان کی زبان کی تلخی ماں کا کلیجہ چھنی کریں گے, اور اس کی زبان کی سختی باپ کا سینہ چھنی کرے گے. حالانکہ باپ باپ ہوتا ہے, ماں کے احترام ہے, لیکن اللہ کے نبی نے فرما ایک وقت آئے گا, کیف بکم اذا فسق فطیانکم وطغى نساؤکم, اور تمہاری عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گی, تو وہ پاکیزہ زندگی گزارنے والے جن کی زندگی کی بنیاد نبی کی زندگی تھی اور قرآن کی زندگی تھی, انہوں نے حیرت سے کہا کہ مسلمان کہلانے والا جو قرآن کی زندگی کی جس کی بنیاد ہو, اور جسے کہیں کہ نبی کی زندگی جس کی بنیاد ہو, اس سوسائٹی کے اندر یہ نقشہ بھی آئے گا کہ ماں کو بھی دھکے دیے جائیں گے اور باپ کے ساتھ بھی ایسا افسوسناک طرز عمل اختیار کیا جائے گا, اور ان کی عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلا جائیں گی. اللہ کے نبی فرمائے گا نعم اشد منہ معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہوگا. پھر اللہ کے نبی فرمان لگے کیف بکم, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم اچھائی کی طرف نہیں بلاؤ گے اور برائی سے نہیں روکو گے. جو چیز ان کے رگ و ریشے میں رچی بسی ہوئی تھی, انہوں نے جب یہ بات سنی انہیں اور حیرت ہوئی کہ یا رسول اللہ مسلمان سوسائٹیوں میں یہ نقشہ بھی آئے گا؟ فرمایا نعم اشد منہ, معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہوگا, معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہوگا. پھر اللہ کے نبی کہنے لگے کیف بکم, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. اذ رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر, جب تم اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کا حکم دو گے. اذ تأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف, جب تم برائی کی طرف بلاؤ گے اور اچھائی سے روکو گے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے یا رسول اللہ, مسلمان ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والا اس کی قسمت اتنی بھی ہار جائے گی, اور مسلمان باپ کے زیر سائے گزارنے والی زندگی اس کی قسمت اتنی بھی کھوٹی ہو جائے گی کہ وہ برائی کا علمبردار بن جائے گا اور نیکی کے راستے میں وہ دیوار بن جائے گا. وہ برائی کا, اس کے ہاتھ میں برائی کا جھنڈا ہوگا اور خیر کے راستے میں وہ پتھر بن جائے گا, خیر کے راستے میں وہ پتھر بن جائے گا. کیا مسلمان سوسائٹی میں یہ حال بھی ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نانا نعم اشد منہ, معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا. پھر اللہ کے نبی فرمانے لگے کیف بکم, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. اذ رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر, جب تمہاری نظروں میں برائی اچھائی بن جائے گی, جب تمہارے نظروں میں برائی اچھائی بن جائے گی اور اچھائی برائی بن جائے گی. میرے عزیزو, یہ وہ سطح ہے اسلامی معاشرے کی, یہ وہ سطح ہے مسلمان سوسائٹی کی کہ جب اس کی نسلیں ذہنی اور فکری طور پہ مرتد ہو جائیں, جب ان کی نسلیں ذہنی اور فکری طور پہ مرتد ہو جائیں, پھر ان کی نظروں میں صرف برائی برائی نہیں بلکہ برائی اچھائی بن جائے, اور ان کی نظروں میں اچھائی برائی بن جائے, ان کے ہاں دین کی بنیادیں تنگ نظری بن جائیں, اور نبی کی زندگی اپنانا دقیہ نوسی بن جائے, اور قرآن کی زندگی اپنانا تاریخ خیالی بن جائے, اور اس طرز زندگی کی دعوت دینے کا نام انتہا پسندی بن جائے, یہ وہ ذہنی اور فکری ارتداد کا نتیجہ ہے کہ جب یہ زندگی بنیاد پرستی کی, جس کی بنیادوں میں نبی کی زندگی ہو, قرآن کی زندگی ہو, صحابہ کی زندگی ہو, جب یہ زندگی ان کی مادہ پرستی میں رکاوٹ بنے تو ان کی نظروں میں یہ برائی بن جائے, ان کی نظروں میں یہ برائی بن جائے, ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن جائے, ملک کی تاریکی کا ذریعہ بن جائے, اور قوم کی پستی اور ذلت کا ذریعہ بن جائے. یہ میرے عزیزوں, یہ سوچ اور فکر اس وقت بنتی ہے جب مغربی اور یورپی فلسفہ مادہ پرستی کا دلوں پہ جادو کر دکھائے, دل و دماغ پہ جادو کر دکھائے, اور سوچ اور فکر مادی پرستیت پہ آ جائے کہ اس کی زندگی کا ہر نفع مادے سے وابستہ ہو جائے, اور اس کے ہاں کامیابی کا اصل معیار مادہ پرستی ہو جائے, تو پھر اسے دین کی چیزیں اور دین کی دعوت اور دین کا پیغام اور دین کی بنیادیں وہ تاریخ خیالی لگتی ہیں, اور انتہا پسندی لگتی ہیں, اور دقیہ نوسی باتیں لگتی ہیں. میرا عزیزو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مسلمان نسلیں اپنی بنیاد چھوڑ بیٹھیں, مسلمان نسلیں اپنی بنیادیں چھوڑ بیٹھیں گی, وہ زندگی گزاریں گے لیکن مادیت کو سامنے رکھ کر, قرآن کو سامنے نہیں رکھیں گے, نبی کی زندگی کو سامنے نہیں رکھیں گے. صحابہ کا معیار ان کے نظروں میں نہیں ہوگا, ان کے ہاں آئیڈیل بدل جائیں گے, ان کے ہاں آئیڈیل بن جائیں گے, بدل جائیں گے, ان کے ہیروز مختلف ہوں گے, ان کے ہاں کامیابی کا معیار بدل جائے گا, ان کے ہاں جسے کہیں کہ کامیابی کے پیمانے بدل جائیں گے, اور یہ سارے چیزیں مادہ پرستی کی بنیاد پر ہوں. مادہ پرستی کی بنیاد پر میرے عزیزو, پہلے بھی مرتد لوگ ہوا کرتے تھے, ارتداد ہوا کرتے تھے, کہ ایک آدمی اسلام چھوڑ کے ہندو بن جائے. لیکن یہ ارتداد ایسا تھا کہ پورا خاندان چونک جاتا تھا, اچھا ہندو ہو گیا, ہندو ہو گیا. پہلے بھی ارتداد ہوتا تھا کہ مسلمان سے عیسائی بن. سب سے بڑا ارتداد کا دور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ہوا, جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو ایک بڑا قبائل ارتداد کی طرف چلا گیا, چیزوں کا انکار کر دیا. لیکن وہ سارا ارتداد ایسا تھا کہ معاشرے اسلامی سوسائٹی کو خبردار کر دیا کرتا تھا, اسلامی سوسائٹی کو خبردار کر دیا کرتا تھا. ماں باپ ہوشیار ہو جاتے تھے, اس کا بائیکاٹ کیا جاتا تھا, اور اسے اسلام کی خوبیاں دکھا کر, اس کا حسن دکھا کر دوبارہ واپس کرنے کی دعوت دی جاتی تھی. یہ جتنا ارتداد ہوتا معاشرہ فکر مند ہو جاتا. لیکن میرے عزیزو, اس وقت پوری اسلامی دنیا پر جو یہ مادہ پرستی کا ارتداد ہے, یہ انتہائی خاموش ہے, خاموش ہے. اور اس کی وسعت کا حال یہ ہے, اس کی وسعت کا حال یہ ہے کہ شاید ہی کوئی گھر محفوظ ہو, اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس استطاعت پر چونکتا بھی کوئی نہیں, اس ارتداد پر کوئی چونکتا بھی نہیں ہے. کان پہ جو بھی نہیں روکتی کہ میرا بیٹا, میری بیوی, میرا شوہر, میرا بھائی, میرا خاندان کا فرد, اس کی زندگی کی بنیاد ہٹ گئی قرآن سے, اس کی زندگی کی بنیاد ہٹ گئی نبی کی زندگی, اس کے آئیڈیل اور کامیاب پیمانے ہٹ گئے صحابہ کی زندگی. اب اس کی زندگی کے پیمانے بنے ہیں تو مادیت بنے ہیں, ہیروز دیکھتا ہے تو اسی مادیت کی بنیاد پر, اور اس کے ہاں کامیابی کے پیمانے ہیں تو اسی مادیت کی بنیاد پر. یہ ایک سیلاب ہے, یہ ارتداد کا ایک طوفان ہے جو اسلامی دنیا کے اندر نسلوں کو بہا کے لے کے جا رہا ہے, نسلوں کو بہا کے لے کے جا رہا ہے کہ وہ ذہنی اور فکری طور پہ اسلامی بنیاد سے غیر مطمئن ہو چکا, اسلامی بنیادوں پر غیر مطمئن ہو گیا. اس کی سوچ اور فکر بن چکی ہے کہ اسلام اس دنیا میں کامیابی کا سکہ نہیں ہو سکتا. محمد الرسول اللہ کو اگر آپ کامیاب انسان آج کے دور میں مانیں گے, وہ زندگی قابل عمل نہیں ہے آج کے دور میں. قرآن کی بتائی ہوئی زندگی پر چلیں گے تو ترقی کا پہیہ پیچھے گھومنے لگ جائے گا. یہ وہ ذہنی ارتداد اور وہ ہے کہ ایسا شخص جتنا ہی ان بنیادوں سے دور ہو جائے, بجائے فکر مند ہونے کے مطمئن نظر آتا ہے, بجائے فکر مند ہونے کے مطمئن نظر آتا ہے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں, میں کامیاب ہوں. اسے اپنی غلطی کا احساس بڑا مشکل سے ہوتا کہ میری زندگی میں کوئی کمی بھی ہے, کیونکہ اس کے ہاں کامیابی کے پیمانے اپنے ہیں, اور جب اپنے آپ کو اس پیمانے میں سیٹ پاتا ہے تو پورا اترتا ہے, مطمئن ہوتا ہے. اور جب مسلمان صحیح بنیادوں کو سامنے رکھتا ہے اور اپنی زندگی نبی سے ملاتا ہے تو کمی پاتا ہے, اپنی زندگی قرآن سے ملاتا ہے کمی پاتا ہے, اپنی زندگی صحابہ سے ملاتا ہے کمی پاتا ہے, تو اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری ہوتے ہیں, اسے شرمندگی ہوتی ہے. یہ تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتا ہے. لیکن جب مادی بنیاد پر اس کی زندگی کھڑی ہوتی ہے میرے عزیزو, یہ ہمیشہ اپنی زندگی سے مطمئن نظر آتا ہے, مطمئن نظر آتا ہے. اسے کبھی شرمندگی نہیں ہوتی کہ میری اولاد کے طرز زندگی کیا ہے, میرے گھر کی طرز زندگی کیا ہے, میرے کاروبار کی بنیاد کیا ہے. کوئی اسے فکر نہیں ہوتی کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کیا ان تین بنیادوں کی رعایت رکھی ہے, اسے کبھی شرمندگی. تو میرے عزیزو, یہ مغرب کا اور یورپ کا فلسفہ جو اسلامی دنیا پہ آیا ہے, جس نے نسلوں کو ذہنی ارتداد کا شکار کر دی, فکری طور پہ وہ اسلام سے دستبردار ہو چکے. فکری طور پہ وہ اسلام سے دستبردار ہو چکے ہیں اور ان کا اعتماد ان بنیادوں پر ختم ہو چکا ہے، ان کا اعتماد ان بنیادوں پر ختم ہو چکا ہے کہ جو قرآن نے بنیادیں بتائیں، نبی کی زندگی نے بتائیں، صحابہ کامیاب زندگی گزار گئے، ان کی نظروں میں، ان کے دل و دماغ میں ان چیزوں پر اعتماد ختم ہو گیا. یہ ارتداد ہے کہ اس نے اسلامی بنیادوں کو چھوڑ کر مادہ پرستی، جو کفر کے نظریہ ہے، اسے اپنی زندگی کی بنیاد بنا دیا. اسی کا نام ارتداد ہے، اس کا ارتداد نام ہے. اور میرے عزیزو، یہ ارتداد اسلامی دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا، بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا. اور اس کا نقصان یہ ہے، کہ پوری اسلامی دنیا اس وقت دو خانوں میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے، دو خانوں میں، اور پورا اسلامی دنیا اس وقت بد امنی کا شکار ہے، بد امنی کا، قتل و غارت کا شکار ہے. اس لیے کہ وہ باہمی دستے گربان ہیں، ایک کا بنیاد زندگی کی مادہ پرستی ہے اور ایک کی قرآن حدیث کی زندگی ہے. وہ ہر جگہ دنیا میں یہ آپس میں دستے گربان ہیں. اور دنیا کفر جو فلسفہ دے کر تقسیم کرنا چاہتا تھا مسلمانوں کو، اس میں وہ 100% کامیاب. یہی وجہ ہے، بس اوقات ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ ساری بدعمریاں اور انتشار اسلامی دنیا میں کیوں ہیں، کفرستان میں کیوں نہیں؟ کفرستان میں اس لیے نہیں میرے عزیزو کہ وہاں سب کا فلسفہ زندگی کا ایک ہے، مادہ پرستی. زندگی کی کتنی انداز مختلف ہوں، لیکن اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوتا ہے، مادہ پرستی کی زندگی. ان کے صرف جرم یہ ہے کہ وہ ملک کا مجرم نہ بنے، قومی مجرم نہ بنے، امن و امان کا مسئلہ نہ پیش کرے، باقی زندگی جیسے مرضی گزارے، اس کے لیے کوئی حدود نہیں. اس لیے وہاں سارے قوم ایک نقطے پر اکٹھی ہوتی. اور اسلامی دنیا میں الحمدللہ کچھ وہ مسلمان ہیں جن کی تعلیم و تربیت، جنہیں اللہ ایسا پاکیزہ ماحول دیتا ہے کہ ان کی بنیاد اس پر فتن دور کے اندر بھی ان بنیادی چیزوں پر ہے، قرآن پر ہے، حدیث پر ہے، صحابہ کی زندگی پر ہے. اور دوسرا ایک طبقہ ایسا ہے جو بالکل اس بنیاد کے مخالف آیا ہے، بالکل اس کا مخالف. تو یہی وجہ ہے کہ پوری اسلامی دنیا اس وقت جنگ و جدال کا شکار ہے. تو ایک طرف میرے عزیزو ہماری نسلیں مرتد کی طرف، ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ ارتداد بھی ایسا خاموش ہے کہ اس پر کوئی چونکتا بھی نہیں ہے، اس پر کوئی روتا بھی نہیں ہے، اس پر کسی کے دل میں درد بھی نہیں اٹھتا کہ میرے بچے کی زندگی کیا چل رہی ہے. اس کی اول آخر ایک بنیاد ہوتی ہے، مادہ پرستی، کہ مادیت میرے پاس زیادہ اکٹھی ہو جائے، مادیت اکٹھی ہو جائے. اس لیے وہ بچہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے صحابہ کی طرز پہ زندگی گزارنی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، بلکہ اس بچے کا ذہن ہے کہ میں کسی اچھے منصب پہ چلا جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا. اب وہ بچہ یہ نہیں کہتا کہ میں نبی کی صورت سنت اختیار کر لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، بلکہ وہ کہتا میرے پاس اچھی گاڑی آ جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اب وہ بچہ یہ نہیں کہتا کہ میری زندگی اپنے نبی سے میل کھائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر مادیت کے جو بڑے نقشے ہیں، کوئی نقشہ میری زندگی میں آ جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ ہر نوجوان کی سوچ بنی ہے، اس لیے وہ کبھی اپنے ابا سے اس بنیاد پہ نہیں لڑتا کہ میں نے دین پہ اور زندگی گزارنی، بلکہ وہ اس ہر باپ سے بیٹے کے آج جنگ یہ ہے کہ میرے کو نئی گاڑی نہیں لے کے دی آپ نے، اور آپ نے مجھے نئی چیز نہیں لے کے دی. اور جب وہ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں اپنے ہم عمر کو دیکھتا ہے نئی چیزیں، تو وہ گھر آ کے جنگ کرتا ہے کہ اس کا بیٹا تو روز ایک نئی چیز لے کے آتا ہے اور میرا باپ مجھے کچھ بھی نہیں دیتا. کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ مادی زندگی میں عزت ہے، مادیت ہے تو عزت ہے. اور دنیا میں آج چونکہ دل و دماغ اسی مادیت سے متاثر ہیں، کوئی آدمی کتنا ہی گندی عادات کا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس مادیت بہت ہے تو اس کی عزت ہے، وہ کامیاب ہے، وہ عزت والا ہے، وہ کامیاب ہے. اور دنیا اسے قابل رشک سمجھتی ہے، دنیا اسے قابل رشک سمجھتی ہے، اس لیے کہ مادیت چونکہ معیار ہے اور وہ اس پہ پورا اتر رہا، باقی اس کی انسانیت سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کی انسانیت سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن چونکہ مادی نقطہ نظر سے وہ کام، اس کے پاس نقشے بہت ہیں مادیت کے، تو لوگ کہتے ہیں بڑا کامیاب ہو گیا، یہ بڑا ہی کامیاب ہو گیا۔ تو میرے عزیزوں، اس وقت یہ دو طرز عمل زندگی کے چل رہے ہیں، ایک کی بنیاد نبی کی زندگی، قرآن کی زندگی ہے، اور ایک کی طرز زندگی وہ مادیت ہے۔ ایک احنب بن قیس رحمت اللہ علیہ ایک دن قرآن کی تلاوت کر رہے، تو اس میں تھوڑا سا میں آپ کو ہی بتاتا ہوں کہ خدا پرستی کی زندگی کا نقشہ کیا ہے۔ تو وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے تو یہاں پہنچے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے آپ پر ایک کتاب اتاری ہے، مسلمانوں اس میں تمہارا بھی ذکر ہے، مسلمانوں اس میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ اب احنب بن قیس رحمت اللہ علیہ کہنا ہے قرآن تو سچ کہتا ہے، کیونکہ ان کی زندگی کی بنیاد ہی قرآن تھی، نبی کی زندگی تھی، اور نبی کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے۔ تو وہ دیکھنے لگا کہ میں قرآن کے کس حصے پہ کہاں نظر آ رہا ہوں، میں نے بنیاد تو اپنی زندگی کا قرآن کو بنایا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں اور میری زندگی قرآن سے کتنی میل کھا رہی ہے۔ اس نے قرآن کے اوراق کھولنا شروع کیا تو اسے قرآن میں کچھ لوگ نظر آئے اور ان کی خوبیاں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ یہ کچھ لوگ نظر آئے، احنب بن قیس اپنا ذکر قرآن میں تلاش کر رہا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، یہ لوگ کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو ہر حال میں خرچ کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں مال، والکاظمین الغیظ غصے کو پی لینے والے ہیں، والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، لوگوں پر احسان کر کے اللہ کے محبوب بننے والے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشہ جب ان سے کوئی بیہودہ کام ہو جائے اور بشری تقاضی کی وجہ سے بھول چوک گناہ ہو جائے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم اللہ کو یاد کر کے فوراً اپنے اللہ کو منا لیتے ہیں، ولم یصروا علی ما فعلوا اور اپنی کیے پہ اصرار نہیں کرتے۔ احنب بن قیس نے جب یہ تصویر دیکھی انسانوں کی تو سر جھکا کر کہنے لگے، اللہ ذکر تو ہے لوگوں کا اس میں، لیکن اس میں میں کہیں نظر نہیں آتا، میری زندگی اس سے میل نہیں کھاتی۔ پھر ایک کچھ اور آگے نکلے، کچھ اور لوگ نظر آئے، عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، رحمان کے بندے جو عاجزی اور انکساری ان کے اندر، جب جاہل لوگ ان سے بحث مباحثہ کرتے ہیں تو الجھتے نہیں، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ اچھا، دھرتی میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی زندگی کی بنیادیں ٹھیک تھی، ایسے لوگ گزرے ہیں، قرآن نے ایسی تصویریں ذکر نہیں فرمائی، یہ قرآن سچے نقشے پیش کر رہا ہے، سچی تصویریں۔ فرمایا کچھ لوگ ہیں، یبیتون ربہم سجدم و قیاما، سجدے میں قیام میں راتیں گزرتی ہیں، اتنی ڈھیر ساری عبادت کے بعد بھی اپنی دینداری پر مطمئن نہیں ہے، کہنے لگے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا۔ میں نے عرض کیا نا، جن کی زندگی کی بنیاد ٹھیک ہوتی ہے وہ اپنے اعمال سے کتنی خوبصورت عمارت کیوں نہ بنا لیں، مطمئن نہیں ہوتے، وہ مطمئن نہیں ہوتے، کہنے لگے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، یہ کہتے ہیں شرک نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، والذین لا یشهدون الزور، گناہوں کے مجالس اور محفل میں شرکت نہیں کرتے، اور اپنی اولاد کو بھی اپنے اولاد کے لیے بھی اللہ سے ہدایت اور تقوی مانگتے ہیں۔ تو احنب بن قیس نے جب یہ دیکھا کہ اللہ ہیں تو یہ بڑے اچھے لوگ، لیکن میری زندگی ان سے بھی میل نہیں کھاتی، ان سے بھی میل نہیں کھاتے، پھر کچھ اور لوگ نظر آئے. والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون. کچھ لوگ اور ہیں جو بے حیائی سے اور گناہوں سے بچتے ہیں، غصے کو پی لیتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کا دیا مال خرچ کرتے ہیں اور اہل مشورے سے مشورہ کر کے زندگی کے دن گزارتے ہیں. احنب بن قیس نے کہا اللہ یہ بھی لوگوں کا تذکرہ ہے لیکن میری زندگی اتنی بڑی ہے نہیں، اس سے میل پھر بھی نہیں کھاتی. اب کچھ قرآن نے اور لوگوں کا تذکرہ کیا جن کی زندگی ان تین بنیادوں پر نہیں تھی، جن کی زندگی ان بنیادوں پر نہیں تھی ان کا نقشہ دکھا. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب ایک اللہ کا تذکرہ آتا ہے ان کی پیشانیوں پہ بل آ جاتا ہے، انہیں اللہ کے تذکرے اچھے نہیں لگتے، انہیں خیر کے تذکرے اچھے نہیں لگتے. مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. کیوں پڑھو جہنم میں، نماز نہیں پڑھتے تھے. احنب بن قیس نے جب ان لوگوں کو دیکھا کہ اللہ میری پناہ، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری اللہ آپ کی پناہ، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اپنا ذکر اب بھی تلاش کر رہے اور کچھ لوگ نظر آئے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم. کچھ لوگ اور ہیں جن کی زندگی کی بنیاد تو ٹھیک ہے، جن کی زندگی کی بنیاد تو قرآن ہے، حدیث ہے، صحابہ کی زندگی ہے، جن کی بنیاد تو ٹھیک ہے. اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا، لیکن ان کی زندگی میں ملی جلی زندگی ہے، نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، لیکن وہ اپنے برائیوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ غلط ہوا، اللہ قصور ہو گیا، اللہ غلط ہوا، قصور ہو گیا، قصور ہو گیا. تو احنب بن قیس نے جب یہ آیت پڑھی تو کہنے لگے اللہ میں نے اپنا ذکر قرآن میں پا لیا، میں نے اپنا ذکر قرآن میں پا لیا. میرے عزیزو، یہ کچھ ہم نے قرآن میں زندگیوں کا ایک نقشہ کھینچا ہے، تو ہمارا کہاں حصہ ہے؟ ہم کن لوگوں میں شامل ہیں؟ یہ دعوت فکر ہے نا، قرآن تو دعوت فکر دیتا ہے، ہم کہاں کھڑے؟ کیا ہم پہلے طبقے میں ہیں، دوسرے طبقے میں ہیں، یا اس تیسرے طبقے میں ہیں؟ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا، کہ اللہ کرے ہماری زندگی کی بنیاد تو ٹھیک ہو، کہ ہم قرآن کی زندگی اپنانا تو چاہیں دل سے، ہم نبی کی زندگی اپنانا تو چاہیں دل سے، صحابہ کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور کامیاب انسان تو دل سے مانے. پھر قصور ہو جائے، پھر قصور ہو جائے، پھر قصور ہو جائے، اتنے خطرے کی بات نہیں میرے عزیزو. عقیدہ ٹھیک ہے، نظریہ ٹھیک ہے، سوچ ٹھیک ہے، عمل میں کوتاہی ہے، کبھی نہ کبھی اللہ سچی توبہ کے ضرور توفیق دیتا ہے، اللہ کبھی نہ کبھی سچی توبہ کی ضرور توفیق دیتا ہے. لیکن میرے عزیزو، اگر ہمارے سامنے یہ زندگی کی یہ بنیادیں ہی نہیں ہیں اور صرف مادیت اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے، مادیت مقصد بنا رکھا ہے، تو میرے عزیزو یہ وہ بنیاد ہے. یہ عمل کتنا بھی اچھا اختیار کرتا رہے لیکن اس فکری گمراہی کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو جائے، اس فکری گمراہی کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو جائے. تو آج میرے عزیزو، جو بڑی خطرے کی چیز اسلامی دنیا پہ ہے اور اس نئے فلسفے سے، نئی تہذیب سے جو آ رہی ہے، وہ نئی نسل کا دل و دماغ، دل و دماغ کے اندر ارتداد کا طوفان ہے کہ وہ کسی طرح دل سے اب اسلامی طرز زندگی سے مطمئن ہی نہیں رہا. ایک تو آدمی کو احساس ہو نا، احساس ہو کہ میں سود کھا رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں، ایک دن آئے گا اسے توبہ کی توفیق مل جائے، توفیق کا مل جائے گی اسے. رشوت غلط کر رہا ہوں، ہاں میں اپنی زندگی کے اندر یہ طرز عمل غلط کر رہا ہوں، سوچ صحیح ہے، تو توبہ کی توفیق مل جائے گی. اور اگر نقطہ نظر ہی مادیت ہے, کمیت سود کے بغیر تجارت کیسے ہوگی, مرد عورت کے اختلاط کے بغیر دنیا میں کاروبار کیسے ہوگا, مرد عورت کے اختلاط اور مخلوط ملنے کے بغیر دنیا میں کاروبار کیسے ہوگا. یہ فلسفہ مغرب کا ہے, اس لیے وہاں بچوں اور بچیوں کو سوئمنگ پول سے اکٹھا رکھتے ہیں اور پھر پوری طرح زندگی ان کی اکٹھی ہوتی ہے. اس لیے کہ انہوں نے عورت کو گھر کی ملکہ نہیں بنانا, انہوں نے اسے دفتر کا اور ایک دکان کا جسے کہیں کہ ایک پرزہ بنانا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی مسکراہٹوں سے اور اپنے ناد و نخروں سے گاہک کو کھینچے, گاہک کو کھینچے, گاہک کو بلائے. کیونکہ ان کا نظریہ مادیت ہے کہ مرد بھی مادیت اکٹھی کرے, عورت بھی مادیت اکٹھی کرے, تو ان کے نظریے میں تو یہ عورت ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے معاشرے کے اندر تو عورت کی طرز زندگی ٹھیک ہے. لیکن جس کی فلسفہ اور بنیاد زندگی کی اللہ کی زندگی ہے اور اللہ کے رسول کی زندگی بنیاد ہے, تو ہم تو دیکھیں گے فاطمہ نے زندگی کیسے گزاری ہے, عائشہ نے زندگی کیسے گزاری ہے, حفصہ نے زندگی کیسے گزاری ہے, زینب اور رقیہ نے زندگی کیسے گزاری ہے, امہات المؤمنین حضور کی بیٹیاں, ان کا طرز عمل زندگی کیا تھا. فاطمہ کہنے لگی کہ مجھے حضرت علی آئے اور کہنے لگے دیکھ اب میری زندگی کا معاملہ, باہر کی ذمہ داریاں میرے سپرد اور گھر کی ذمہ داریاں تیرے سپرد, ہاں گھر کی زندگیاں تیرے سبق, گھر کا زندگی تیری اور باہر کی زندگی میری. اور ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ میں کہ بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے, سب سے بڑی خوبی ہے. تو حضور کا یہ داماد علی مجلس سے نکلے اور نکل کر سیدھا اپنی بیوی کے پاس گئے, حضور کی بیٹی کے پاس, کہا تیرے ابا نے یہ سوال کیا ہے اور سارے لوگ خاموش ہیں کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے, سب سے بڑی خوبی کیا ہے. تو اس نے کہا عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رہے, غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رہے. یہ آئے حضرت علی اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہاتھ کھڑا کیا, کہا یا رسول اللہ میں بتاؤں, کہا بتاؤ علی, کہا یا رسول اللہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے وہ غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی سے فرمایا ہاں ہاں کس نے بتایا ہے, کہا فاطمہ نے بتایا. فرمانے لگے ہاں ہاں یہ بضعت منی, ہے نا میرا دل کا ٹکڑا, ہے نا میرا دل کا ٹکڑا, میرے لقمہ حلال کی برکت ہے, میرے گھر کے ماحول کی تربیت کا اثر ہے کہ یہ میری بیٹی ہی بتا سکتی ہے. ہاں یہ جن کی بنیادیں نبی کی زندگی ہوتی ہے, جن کی بنیادیں قرآن کی زندگی ہوتی ہے, میرے عزیزو ان کے ہاں طرز زندگی الگ ہوتی ہے. اور جن کے ہاں مادیت پیش نظر ہوتی ہے, وہ مرد ہے یا عورت ہے, اس نے اسے مشین کا پرزہ بنانا ہے, اس نے دولت کمانی کہ اسے مشین بنانی ہے, اسے کوئی سروکار نہیں, اس کی حیا محفوظ رہے, عفت محفوظ رہے, باغ دامنی محفوظ رہے, اس کے بچوں کی تربیت محفوظ رہے, اس کا گھر کا آنگن پاک دامن رہے, اس کے گھر کی زندگی ٹھیک رہے. وہاں تو مادیت کی زندگی میں ایک ہی دوڑ ہے کہ پیسہ کتنا کمایا ہے, پیسہ کتنا کمایا ہے. اس لیے دنیا کے اندر جو آج مادی دنیا میں سب سے آگے ہیں, وہاں میاں بیوی کے اندر بھی جب آپس میں ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک دوسرے سے قرض لیتے ہیں, ایک دوسرے سے قرض لیتے ہیں, بیوی شوہر سے قرضہ لیتی ہے, شوہر بیوی سے قرضہ لیتا ہے, قرض لیتے ہیں, مادی زندگی ہے. اور اگر کہیں چند دوست نکلتے ہیں باہر کھانے کے لیے, کہتے ہیں امریکن سسٹم, اپنا اپنا کھانا کھائیں گے. ہاں یہ وہ مادی زندگی ہے جس نے ہر شخص کو تنہا اپنی دنیا میں بند کر دیا ہے, نہ دل میں ایک دوسرے کی محبت اور نہ سچی خیر خائی ہے. یہ اس مادی زندگی کے برے نتائج ہیں جس سے آج ساری دنیا بھگت رہی, ساری دنیا جس کے اندر مبتلا ہے. تو میرے عزیزو یہ ایک فلسفہ ہے اس وقت دنیا میں, یہ ایک طوفان ہے ارتداد کا جس نے آج ہماری نئی نسل کو سنتوں پر, سنتوں سے اعتماد اٹھا دیا, اللہ کی قدرت سے اعتماد اٹھا دیا. ہمارا نوجوان آج قبر کی زندگی سے نہیں ڈرتا جتنا اپنی نوکری سے برخاست ہونے سے ڈرتا ہے. ہاں جتنا نوکری سے برخاست ہونے سے ڈرتا ہے، جتنا مادیت کے نقصان کا خطرہ اسے لائق ہے، اتنا اسے آخرت کی زندگی سے خطرہ، قبر کی زندگی سے خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر اس کا ایمان نہ ہونے کے برابر ہو. یہ ساری دین کی حقیقتیں اس کے دل و دماغ سے مٹ چکی ہیں، اور اس کے دل و دماغ پر جس چیز نے قبضہ کیا ہے وہ صرف مادی زندگی نے. کہ اول آخر اس کی زندگی مادیت کے گرد گھومتی ہے. تو میرے عزیزو، یہ چاہے موروثی مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اور مردم شماری میں یہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اور نام اس کا مسلمانوں ہی کا کیوں نہ ہو، لیکن دل و دماغ کے لحاظ سے یہ اسلام سے دستبردار ہو چکا ہے. دل و دماغ کے لحاظ سے یہ اسلام سے دستبردار ہو چکا ہے، اسے نبی کی زندگی پر اعتماد نہیں رہا. یہ سمجھتا ہے آج اگر میں نے داڑھی رکھ لی، نبی کا لباس پہن لیا، اور نبی کی معاشرت اختیار کر لی، اور پانچ وقت کی نماز پڑھنے لگ گیا، اور میں نے اپنی زندگی میں نبی کے اخلاق اور زندہ کر دیا، تو میرا تو مادی زندگی میں بہت تھوڑا وقت رہ جائے گا، کمانے کا وقت بہت تھوڑا رہ جائے گا، میرا تو کمانے کا وقت بہت تھوڑا رہ جائے گا. اس لیے کہ اس مادی نقطہ فلسفے کے اندر ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں. وہاں تو ہر وہ چیز مادی زندگی میں جو اس کی مادیت کے لیے رکاوٹ بنتی ہے وہ ناقابل برداشت، وہ ناقابل برداشت. تو میرے عزیزو، ہماری نئی نسل بدقسمتی سے فلسفہ وہی پڑھ رہی ہے، اور آیا ہوا نظام تعلیم وہیں سے آیا ہے. تو بچہ جب فارغ ہوتا ہے اپنی تعلیمی سلسلے سے تو اس کا جذبہ ہوتا ہے کسی بڑی ملٹر نیشنل کمپنی میں چلے جاؤں، کسی ایسے عہدے پہ چلے جاؤں کہ رات و رات میں کروڑ پتی بن جاؤں، کوئی ایسی مشین مجھے ہاتھ آ جائے کہ میں سالوں میں دولت اکٹھی کر لوں. اس فلسفے سے نکلنے والا یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی ایسی زندگی اختیار کر لوں کل میں اپنے نبی کے سامنے سرخرو ہو سکوں، کل میں اپنے نبی کے سامنے سرخرو ہو سکوں. اس کے دل و دماغ کے کسی خانے میں نہیں ہوتا کہ میں کوئی ایسی زندگی اپناؤں کہ معاشر میں اپنے اللہ کی نظر رحمت کا مستحق بن جاؤں. اسے کبھی دل و دماغ میں یہ خیال نہیں آتا کہ میں کل کوئی ایسی زندگی اختیار کروں کہ میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، نہیں آتا. بلکہ اس کی دماغ کی سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے کہ اب میری تعلیم مکمل ہو گئی، اب میں نے کوئی ایسی مشین دیکھنی ہے جہاں جلدی سے پیسہ آ جائے اور میری زندگی کا اسٹیٹس بڑھ جائے اور میری زندگی کی خوشحالی اور بنگلہ اور کوٹھی اور بنگلہ اور کار اور نیا موبائل اور زندگی کا معیار اتنا بلند ہو جائے کہ میں پھر میں ہی میں ہوں، میں ہی میں ہوں. میرے عزیزو، یہ مادہ پرستی ذہن ہے، اور یہ بڑا خطرناک ہے، یہ بڑا خطرناک ہے. اس لیے کہ جب یہ ذہن بنتا ہے تو پھر اس قوم کو گمراہ کرنا اور اس قوم کو راہ حق سے اڑانا کوئی مشکل نہیں. پھر ایسے لوگ ان پر مسلط ہو جاتے ہیں جو انہیں مادیت کے سبز باغ دکھاتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں، لیکن چونکہ اس کا اپنا ذہن مادیت کا بنا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں یہ ہمارے غم خوار ہیں، یہ ہماری قسمت بدلنے والے ہیں، یہ ہمارے دن بدل دیں گے، یہ ہمارے ملک بدل دے گا، اس سے ہماری سوسائٹی کی قسمت بدل جائے گی. ارے میرے عزیزو، اگر یہ مادی چیزوں سے اگر ہماری قسمت بدلتی تو قسم خدا کی اللہ کے نبی کو مکہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی. مکہ والے کہہ رہے تھے مکہ کی قیادت چاہیے، پیش کر دیتے ہیں، دولت چاہیے قدموں میں لے آتے ہیں، حسن چاہیے پیش کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کا نبی پیٹ پہ پتھر برداشت کر رہا ہے، لیکن جو بنیاد انسانیت کے لیے زندگی کے لیے لے کے آیا ہے اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں. انسانیت کے لیے جو کامیابی کی بنیادیں لے کے آیا ہے اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں. بھوک برداشت کر لی، اپنے ساتھیوں کو انگاروں پہ لیٹتا برداشت کر لیا، اپنے پیاروں کے ٹکڑے برداشت کر لیے، فاطمہ کی زندگی بھر کی بھوک برداشت کر لی، اپنے پیارے چچا کے جسم کے ایک ایک ٹکڑے برداشت کر لیے، اپنے ساتھیوں کو پھانسی پہ لٹکتا برداشت کر لیا، اور اپنا وطن اور اپنا گھر چھوڑنا برداشت کر دیا، لیکن انسانیت کے کامیابی کی جو بنیادیں تھیں ان سے دستبردار ہونا برداشت نہیں کیا. اور میرے عزیزو، اگر مادی زندگی مقصود ہوتی تو کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی کو ان ساری مصیبتوں سے پڑھنے کی؟ وہ تو کفار پیش کر رہے تھے. تو آج اگر کفار ہم سے کہہ دے تم اپنی مادی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے اسلامی بنیادوں سے دستبردار ہونا پڑے گا, تو بدقسمتی سے میرے عزیزو اسلامی دنیا میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے ہمیں تمہاری دولت چاہیے ہے, ہم اسلام کی ہر چیز سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں. دیکھتے نہیں کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے لگتے ہیں اور ہماری ایمانوں اور عدالتوں میں اور ہماری قومی اداروں میں کہیں اسلام کا کچھ نظر نہیں آتا, اور کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے نہیں ابھی اور ابھی اور ابھی اور بھی تمہیں کچھ کرنا ہے. ہاں تو ہم ان سے بھیک مانگ رہے ہیں اسی بنیاد پر کہ ہم اسلامیت کی ہر چیز سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں, ہر چیز سے دستبردار. ایک بڑا طبقہ ایسا ہے بدقسمتی سے میرے عزیزو جو اس مادیت کے خاطر اسلام کی ہر چیز سے دستبردار ہونے کے لیے تیار, اور جو اگر اس میں کوئی رکاوٹ ڈالے تو ایسا ہے جیسے وہ دشمن ملک, اسلام ملک قوم کا دشمن, ملک کا دشمن, وطن کا دشمن, ترقی کا دشمن, نہ جانے اسے کیا کیا تانے ملیں گے, کیا کیا تانے ملیں. ارے میرے عزیزو ترقی اگر اس بنیاد پہ ہو, اس بنیاد پہ ترقی ہو, قرآن حدیث صحابہ کی بنیاد پر ترقی ہو, یہ ترقی بہت مبارک ہے. اگر اس بنیاد پہ ہٹ کے ساری دنیا کے اندر ہمارا واہ واہ ہو جائے اور ہمارے ہر سوسائٹی میں بلند و بالا تجارتی عمارتیں بن جائیں اور ہر شخص کے پاس فیکٹریوں کی گنتی ہو جائے اور ہمارا پیسہ روپیہ ڈالروں سے ڈالر سے زیادہ قیمتی بن جائے اور ہمارا پیسہ پونڈ سے زیادہ قیمتی بن جائے, لیکن ہمیں اسلامی بنیادوں سے دستبردار ہونا پڑے, اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں, اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ الْخَاسِرِينَ, جو اسلام کی بنیادوں سے دستبردار ہو کے کوئی اور زندگی اختیار کرے گا بڑا خسارے میں, بڑے خسارے میں ہے. میرے عزیزو آپ ایک ایسا طبقہ ہے آپ میں سے ماشاءاللہ جنہیں اللہ نے خوشحالی اور وسعتیں دے رکھی ہیں اور آپ ان اداروں سے پڑھ کے آ رہے ہیں, اگر ہمارا یہ ذہن آج بن جائے کہ ہم اسلام کی ان بنیادوں کے خاطر ہر دنیا کی مادیت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں لیکن اسلامی اور ایمانی بنیادوں سے دستبردار ہونے کے لیے تیار, یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. ہم بھوک برداشت کر لیں گے, فقر برداشت کر لیں گے, روکھی سوکھی برداشت کر لیں گے, لیکن اسلامی بنیادوں سے دستبردار ہونا میں بنیاد برداشت نہیں. ہمارے بنیادی زندگی کی محمد الرسول اللہ ہے, ہماری بنیادی زندگی کی قرآن کی زندگی ہے, ہماری زندگی کے آئیڈیل اور کامیابی کا معیار صحابہ ہیں. اللہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِحْتَدَوْا, جیسے صحابہ نے زندگی گزاری ہے اگر تم ان بنیادوں پہ آ گئے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم ان بنیادوں پہ زندگی لے آئے تم کامیاب ہو جاؤ گے. ہمارے نوجوانوں کا یہ ذہن بن جائے یہ صحیح بنیاد پہ ذہن سازی ہے, یہ صحیح بنیاد پہ ذہن سازی ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ ذہن بنتا ہے کہ ہمارے ملک میں ترقی ہونی چاہیے اور یوں ہو جانا چاہیے, چاہے ہمیں اسے اسلام کی ہر بنیاد سے دستبردار ہونا پڑے, میرے عزیزو یہ ذہنی ارتداد ہے, یہ فکری ارتداد ہے. شاید دنیا میں چند روزہ چمک دمک کی زندگی گزرے لیکن آخرت کا گھاٹا بڑا مہنگا پڑے گا, آخرت کا گھاٹا بڑا مہنگا پڑے گا. اللہ کہہ رہا ہے فَهُوَ مِنْ الْخَاسِرِينَ, بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے. تو میرے عزیزو اسلام ترقی کی بات کرتا ہے لیکن صحیح بنیادوں پر, صحیح بنیادوں پر. دیکھو اگر پاؤں پھول جائے, پاؤں پھول جائے تو بظاہر تو پاؤں نے ترقی کی, پہلے ایک کلو تھا اب دو کلو ہو گیا, کیا خیال ہے؟ ترقی تو ہو گئی نا, پہلے ایک کلو تھا اب دو کلو ہو گئے, یا پانچ انگلیاں تھیں اب چھ ایک انگلی اور پیدا ہو گئی, ترقی ہو گئی نا, پانچ انگلیاں چھ انگلیاں ہو گئی, اس ترقی کو پسند کرتا ہے؟ تو میرے عزیزو مسلمان بھی ہر ترقی کو پسند نہیں کرتا, صرف اسی ترقی کو پسند کرتا ہے جس کی بنیاد صحیح ہو, جو اسلامی بنیاد پر ہو رہی ہو وہ ترقی ترقی ہے, اور اگر اس اسلامی بنیادوں سے ہٹ کر کوئی ترقی ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے بیماری کی وجہ سے پاؤں پھول گیا, جیسے ایک چیز زندگی میں اور اضافہ ہو گئی, پانچ کے بعد چھ انگلیاں ہو گئی, وہ بیماری ہے, وہ مصیبت ہے, وہ ایک تکلیف ہے. تو میرے عزیزو, پہلے قوموں کا, نسلوں کا ذہن ارتداد کا بنتا ہے. پہلے نسلوں کا ذہن فلسفے کے ذریعے, تعلیم کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے قوموں کا ذہن ارتداد کا بنتا ہے, پھر ان ملکوں سے اسلام کا بیج مار دیا جاتا ہے, پھر ان ملکوں سے اسلام کا بیج مٹایا جاتا ہے. پہلے ذہن تیار کیا جاتا ہے ایک نسل کا, اور پھر ان ذہن لوگوں کو اور ارتداد کے شکار لوگوں کو بڑے عہدے اور منصب پہ لا کر, بڑے اور عہدے منصب پہ لا کر کوشش کی جاتی ہے کہ کس طریقے سے اس ملک سے اسلام کا بیج مار دیا. اور آج اسلامی, پوری اسلامی دنیا میں یہ نقشہ آپ کو نظر آئے. تو میرے عزیزو, ترقی بہت مبارک ہے, دنیا کی خوشحالی بہت مبارک ہے, تجارت کی ترقی بہت مبارک ہے, لیکن اللہ کے لیے صحیح بنیادوں پہ, صحیح بنیادوں پہ, کہ ہماری کامیابی کا معیار اور ترقی کا معیار آج بھی اللہ کے کلام کو سامنے رکھے ہو, نبی کی زندگی کو سامنے رکھے ہو, صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھے ہو, پھر دنیا کی ترقی بھی مبارک ہے, اور اس کی برکت سے اللہ آخرت کے اندر بھی کامیاب فرمائیں. تو میرے عزیزو, بہت ضروری چیز ہے یہ, بہت ضروری باتیں ہم نے اپنے بزرگوں کی چیزوں سے پڑھی اور آپ کے سامنے عرض کر دی, کہ اللہ نہ کرے کہ ہماری اولادوں کی تربیت مادیت کی بنیاد پر ہو. ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت اور اپنے گھروں کا ماحول صحیح بنیادوں پہ استوار کرنا ہے, ورنہ خدا نخواستہ اگر انہیں مغربی نظام تعلیم کے حوالے کر دیا اور صحیح بنیادوں کا انہیں ماحول نہ دیا, اور صحیح بنیادوں کا انہیں ماحول نہ دیا, اور باپ صحیح ماحول پہ چل رہا ہو, صحیح بنیاد پہ چل رہا ہو, تو یہ بیٹا باپ کو کہے گا اس کا دماغ گھوم گیا ہے, یہ باپ کو بھی کہے گا احمق ہو گیا ہے, پرانے زمانے کی سوچ ہے میرے باپ کی, بوڑھے کی. بلکہ کبھی ایسا بھی ہوگا, اگر یہ بوڑھا اپنے جوان بیٹے کے ساتھ چلے گا اور دوست پوچھے گا کون ہے, تو باپ کہتے ہوئے شرمائے گا کہ میرا باپ, کہ اس کے چہرے پہ داڑھی ریکھ کر شرمائے گا یہ بچہ کہ اس کو میں کیسا کہوں میرا باپ ہے, یہ کیسا کہوں ٹوپی والا میرا باپ ہے, یہ کیسے کہوں کہ نماز پڑھنے والا میرا باپ ہے. ہاں میرے عزیزو, اس مغربی نظام تعلیم کا یہ گل بھی کھلاتے ہیں, پھر یہ بھی وہ کیسے بتائے کہ یہ میری پردے والی میری ماں ہے, اور یہ کیسے بتائے کہ یہ دوپٹہ کرنے والی میری بہن ہے, اور یہ کیسے بتائے کہ یہ بیوی میری ہے جس نے حیا کے دوپٹہ پہنا ہوا ہے. پھر نوجوان کو برداشت نہیں ہوتا کہ میں شادی کروں گا لیکن میری بیوی کو زمانہ دیکھے, وہ محفل کی چراغ بنے, اس کا حسن سے سب لطف اندوز ہوں. کیا غیرت سے خالی ہے, کیا بے غیرتی کی زندگی ہے یہ. لیکن مغرب کا فلسفہ ایسا ہے جس نے دل و دماغ میں یہ گندگی بٹھا رکھی ہے, اب یہ خامی نہیں رہی, عیب نہیں رہا, اس ارتداد نے اس بے حیائی کو فیشن بنا دیا, ترقی کا نام روشن خیالی, زمانے کے ساتھ چلنے والا. اس ارتداد نے برائیوں کو اچھائیاں بنا کر پیش کیا ہے, اس ارتداد نے گندگی کو اچھائیاں بنا کر پیش کیا ہے. اللہ نہ کرے میرے عزیزو, ہمارے گھروں سے ایسی آوازیں اٹھیں اور ہمارے گھروں کے اندر ایسی مخلوق پیدا ہو. اس لیے ضروری ہے کہ اگر ان تعلیمی اداروں کے اندر ہمارے بچے پڑھ رہے تو ساتھ اس کی بھی فکر ہو کہ انہیں پاکیزہ ماحول بھی دیا جائے, پاکیزہ ماحول بھی دیا جائے, اچھی صحبت بھی دی جائے, کسی عالم ربانی کی صحبت میں لایا بھی جائے اور انہیں دین کے ماحول میں رکھا بھی جائے, تاکہ اللہ کرے ان کی صحیح بنیادوں پر بھی ان کی تربیت ہوتی رہے, اور اس مغربی فلسفے سے اور اس بے دینی کے فلسفے سے اثر انداز نہ ہو, محفوظ رہ سکے. ورنہ ایسا رہو میرے عزیزو, اللہ نے ایک بات کہی ہے اہل ایمان سے, ایمان والو, قو انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ والملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امر. ایمان والو, خود بھی آگ سے بچو اور اپنے گھر اور اپنے بچوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ. ہاں, اس ارتداد سے جس کا نتیجہ ہلاکت ہے, اپنے بچوں کو بھی بچاؤ, اپنی بچیوں کو بھی بتاؤ اور انہیں پاکیزہ اور ایمان کا ماحول دو, تاکہ کل قیامت میں یہ بچے آپ کے لیے سرخروئی کا ذریعہ بنے. کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے دربار میں آپ کے لیے یہ اولاد باعث ذلت اور پکڑ کا ذریعہ بن جائے. آج اللہ نے موقع نصیب فرمایا ہے ہماری سوچ ہو کہ ہم نے صحیح رخ پہ ترقی کرنی ہے, صحیح بنیادوں پر اپنی زندگی رکھنی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اور میرے عزیزو, صحیح بنیادوں پر زندگی گزر رہی ہے, کمیاں ہوتی رہتی ہیں, غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, عمل میں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں, لیکن اس کی میں نے ایک نشانی بتائی ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کو ندامت کی توفیق دیتا, ایسے شخص کو ندامت کی توفیق نصیب فرماتا ہے. ایک وہ گناہ ہوتا ہے جسے وہ فوراً چھوڑ دیتا ہے, اس پر وہ توبہ کرتا ہے کہ اب نہیں کروں گا, اب نہیں کروں گا, جو کیا ہے اس پہ ندامت ہے, آئندہ نہ کرنے کا عزم ہے. اور ایک گناہ وہ ہے جسے چھوڑ نہیں سکتا, ہمت نہیں ہو رہی, چھوڑ نہیں سکتا, تو اس پر توبہ نہیں کرتا بلکہ اس پہ استغفار کرتا ہے, اے اللہ مجھے اس گناہ پہ معاف فرما دے, اس گناہ پہ معاف فرما دے. ہاں, اس بار بار معافی مانگنے کی برکت سے بھی ایک دن آئے گا اس گناہ پر بھی اسے توبہ کی توفیق مل جائے گی اور اس کو بھی چھوڑ دے گا. ہاں, یہ ہے سچے مومن کی نشانی اور صحیح بنیادوں پر زندگی گزارنے والے کی, کہ جن گناہ کو آج چھوڑ سکتا ہے آج ہی اسے چھوڑ دیا, اور جو کیا اس پہ ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم, اور جس کو چھوڑنے کی ہمت نہیں پاتا, ہمت نہیں پاتا لیکن شرمندگی محسوس کرتا ہے, قصوروار سمجھتا ہے, اس پہ استغفار کرتا ہے, اللہ مجھے معاف فرما دے, مجھے معاف فرما دے. اس معافی مانگنے کی برکت سے ایک دن ایسا آئے گا اللہ اسے اس گناہ سے بھی نجات نصیب فرما دے. اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون, جب تک لوگ مجھ سے معافیاں مانگتے رہیں گے میں انہیں عذاب نہیں دوں گا, جب تک لوگ مجھ سے معافیاں مانگتے رہیں گے میں انہیں عذاب نہیں دوں گا. اگر میرے عزیزو معافیاں مانگتے مانگتے مر گئے, بات بن جائے گی, بات بن جائے گی انشاءاللہ. اور استغفار کی عجیب برکتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من لدم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. سچا نبی سچی بات کہہ گئے, من لدم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا, جسے اپنے گناہوں پر ندامت ہے اور اس پر وہ ندامت سے استغفار کرتا ہے, اللہ اسے ہر تنگی سے کوئی نہ کوئی عافیت کا راستہ نکال دے گا. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجَا, اللہ اسے ہر غم سے نجات دے دے گا. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب, اور اس کے لیے روزی کے وہ شکلیں پیدا کرے گا جو اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں تھے. یہ سچی استغفار کی برکتیں ہیں جس کی برکت سے اللہ رب العزت گناہوں کے اثرات سے اسے محفوظ فرما دیتے ہیں اور گناہوں کی پکڑ سے محفوظ فرما دیتے ہیں. اور اس کی یہ برکتیں زندگی میں ملتی ہیں کہ اللہ تنگی سے راستہ نکال دیتا ہے, غموں سے نجات دے دیا کرتا ہے, اور روزی کے وہ اسباب اور شکلیں پیدا کرتا ہے کہ آدمی کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتی. تو میرے عزیزو, بہت مبارک گھڑیاں ہیں, بہت مبارک گھڑیاں ہیں. اور گناہوں پہ سچی توبہ ہو اور گناہوں پہ سچا استغفار ہو, کیا پتا یہ رات ہی شب قدر کی ہو, کیا پتا. نبی نے فرمایا ہے 23 بھی ہو سکتی ہے, 25 بھی ہو سکتی ہے. تو میرے عزیزو, 25 بھی ہو سکتی ہے, ضرور اس کا اہتمام کریں. کچھ وقت خلوت میں بیٹھ کر اپنی غلطیوں کو دیکھ کر اس پہ استغفار ہو, ندامت ہو, اللہ سے معافی مانگ لی جائے, اللہ کرے یہ رات ہماری معافی کا ذریعہ بن جائے اور صبح سے ہم اپنی نئی زندگی کا شروع کریں اور ہماری زندگی میں ایک نیا انداز ہو اور صحیح بنیادوں پر ہماری زندگی گزر رہی ہو. اور سبحان اللہ, اگر یہ ہو گیا تو میرے عزیزو زندگی میں بہار آ جائے گی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھائی کہنے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اے مولا, جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. اے مولا میرے عزیز, جس محبت سے تشریف لاتے ہیں, اے مولا ان کی اس طلب پر اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے, اپنے رسول کی محبت نصیب فرما دے. مولا اپنے فضل سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا جیسے آج تک ہمارے گناہوں پہ آپ نے پردہ ڈالا رکھا ہے, مولا کل نبی کے سامنے شرمندگی سے محفوظ فرما، معاشر کی رسوائی سے محفوظ فرما، گناہوں کے اثرات سے محفوظ فرما۔ مولا اپنے فضل سے یہ مقدس رات اور یہ مقدس گھڑیاں ہماری کامل بخشش کا ذریعہ بنا اور زندگی صحیح بنیادوں پہ گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا صحیح رخ پہ زندگی ڈالنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا اپنے فضل سے جو چند گھڑیاں رمضان کی رہ گئیں، ان گھڑیوں کی خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرما، غفلتوں سے محفوظ فرما۔ تمام حاضرین کے مولا تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا رب۔